لیکن یہ ہماری جو عادتیں ہیں سست والی، ہونا یہ چاہیے کہ اذان کے ساتھ ہم تیاری شروع کریں. اسی سیرت میں لکھا ہے جو ہم صبح بیان کر رہے ہیں کہ آپ گھر میں سے ہر وقت حدیث نہیں سناتے تھے، ہنستے مسکراتے بھی تھے، گھریلو کام بھی فرماتے تھے ساتھ ساتھ، لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی تو من لم یعرفنا اما عائشہ فرماتی ہے، آپ ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے، اس طرح آپ تیاری کرتے تھے اذان. ہم لوگ ساری تیاری جب کرتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے پھر آ کے مسبوق کھڑے ہو جاتے ہیں. کل تو نماز 5:30 نہیں ہوئی ہے نا، مہینوں سے ہے، 2 مہینے ہو گئے کم از کم، لیکن ہمیں پتہ ہونے کے باوجود یہ دیر ہونا روزانہ یہ سستی کی علامت، اور سستی کا علاج چستی ہے. اس کا طریقہ وہی ہے کہ اذان سے آدمی تیاری شروع کرے اور آ کر 4 سنتیں پڑھنے کی فکر کرے. جب وہ 4 سنتیں یا تو پڑھے گا تو کتنی فضیلت ہے، نہیں نبی علیہ السلام کی دعا ملے گی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمران، یا اللہ اس بندے پر رحم فرمائیے من صلی اربعن، جو 4 رکعت پڑھے قبل العصر، عصر سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھے آپ اس بندے پر رحم فرمائیے. جس کو نبی علیہ السلام کی دعا چاہیے وہ 4 سنتیں آ کے پڑھے، اور بالفرض اگر اتنی میں دیر ہو جائے گی تو 2-3 منٹ میں 2 رکعت پڑھ سکے گا، بالفرض اس سے بھی دیر ہوگی تو کم از کم جماعت تو ملے گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جب ہم تیاری 5-2 منٹ پہلے کرتے ہیں پھر مسجد کا فاصلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ 5-2 منٹ، لیکن بات وہی ہے طبیعتوں میں سستی ہے اور اپنا علاج کراتے نہیں. شرم آتی ہے کسی سے اصلاحی تعلق کرتے ہوئے. ہمارے شیخ فرماتے تھے پیر نہ بناؤ مشیر تو بنا لو، اصلاحی تعلق تو کرو کہ میں ایسا سست ہوں، اتنے عرصے سے نمازی ہوں لیکن ہر نماز میں مسبوق پہنچتا ہوں. بعض دفعہ یہاں تک ہوتا کہ نماز ہو چکی اور آ رہے ہیں، یہ پھر اب آنے کی ضرورت کیا ہے، اب تو گھر میں ہی آدمی پڑھ لے. لیکن یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ طبیعت کی سستی ہے، اور سستی کا علاج چستی ہے. اور ایسا نہ کر سکے تو اپنے نفس پر جرمانہ کرے، ایسا نہ ہو تو اپنے نفس پر جرمانہ کرے. 1 رکعت نکل جائے تو 100 روپے صدقہ کرے، دوسرے دن نفس سیدھا ہو جائے گا، پھر وہ 4 سنتیں بھی پڑھنے کے لیے آئے گا. ایک صاحب کو میں نے بتایا، انہوں نے خود حالات جس کو اصلاح کرنی ہوتی ہے، شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے فون کر کے کہا کہ 2 دن سے میری فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، کیونکہ تعلق ہے ان کا. میں نے کہا جب اب فجر کی نماز قضا ہو تو 500 روپے اپنی مسجد کے گلے میں ڈالیں جب بھی فجر قضا ہو، اور اگر جماعت چھوٹ جائے تو 200 روپے. پھر 2-3 دن بعد ان کا فون آیا کہ اب کل سے 4:30 بجے آنکھ کھل جاتی ہے فکر سے، کہ 500 روپے اور دوسرا شیخ کو اطلاع. یہ دونوں چیزیں، یہ ہم فکر نہیں کرتے، بس گاڑی چل رہی ہے جیسے تیسے، ہاں ہو جاتی ہے، ہو جانے میں کس کو اختلاف ہے بھائی، اکیلے بھی ہو جاتی ہے گھر میں، لیکن ہونا بھی کوئی ہونا ہے جس پہ ثواب نہ ملے، جس پہ ثواب نہ ملے. اور رمضان شریف روزے میں بتائیے کیا ہے، آدمی کون سی ایسی مصروفیت، کوئی سونے میں دیر کرتا ہے، سو کے اٹھنے میں سستی کرتا ہے. اذان کے ساتھ اگر ہم شروع کر دیں، اسی لیے انتہائی کے خیال، ورنہ 10 منٹ پہلے بھی اذان کافی ہے، 20 منٹ پہلے تقریباً مساجد میں اذان ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ آدمی اس وقت سے تیاری جب شروع کرے گا تو وہ 5-7 منٹ پہلے ضرور مسجد پہنچے گا. ہم اس چیز کو کر کے دیکھیں، اپنے آپ پہ لاگو، پھر خود آپ دعا دیں گے کہ آدمی آ کے، اور اس سے آدمی کیا ہوتا ہے مسجد کے ماحول سے یوز ٹو ہو جاتا ہے اتنی دیر میں، ورنہ بھاگا بھاگا آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھی، خیالات کہیں ہیں، دل کہیں، نظریں کہیں، چہرہ کہیں، قصری کہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں لغزشیں ہوتی ہیں انسان سے مگر اتنی نہیں. پھر آدمی یہاں کھڑا ہے، اس کے خیالات کہیں، اور جو یہاں سے وضو کر کے آتا ہے اس کے پانی یہاں سے گر رہا ہے، یہاں گر رہا ہے، بار بار ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. آپ آدمی آرام سے آگے جب پہلے سنت پڑھے گا تو مسجد کے ماحول سے ہم آہنگ ہو جائے، مسجد کے ماحول سے ہم آہنگ ہو جائے. یہ سب بلا وجہ نہیں فرمایا، ہر نماز جب بھی آپ مسجد میں آتے 2 رکعت ادا فرماتے، 2 رکعت تحیت الوضو امام شافعی کے نزدیک واجب ہے. ہم لوگ ہمارے یہاں واجب نہیں ہے، اس لیے پڑھنا ہی نہیں. وہی جو مفتی عبید صاحب کہہ رہے سنت ہے تو کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، جب تک فرض نہیں ہوگا اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک فرض نہیں ہوگا. تو یہ روزہ بھی کھولتے ہیں نا، فرض تو یہ روزے میں ضروری، ایک کھجور کھا کے پانی پی لے روزہ افطار ہو جائے گا. اب پکوڑے، دہی بڑے، لوازمات جتنے بھی ہو جائیں کم ہیں، وہ سارے ضروری ہیں، یہی سارے غیر ضروری ہیں. سنتیں بھی غیر ضروری، ٹوپی بھی غیر ضروری، اور داڑھی بھی غیر، سب چیزیں غیر ضروری. ضروری ہے تو کھانا پینا اور اچھا لباس اور اچھا گھر اور اچھی گاڑی. بتائیے ایف ایکس اور مہران میں بھی تو کام چل سکتا ہے، پھر آدمی اچھی گاڑی کیوں چاہتا ہے؟ ڈیفنس والے کون سی گاڑی رکھتے ہیں؟ ڈیفینس میں ہماری طرح کی گاڑی ہوگی یہاں کی چھوٹی تو آدمی غریب سمجھا جاتا ہے. تو اس معیار زندگی اتنا بلند ہے اور معیار بندگی کی حالت یہ ہے کہ فرض بھی صحیح سے ادا نہیں ہو رہا. تو اسی لیے جہاں معیار زندگی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ معیار زندگی بھی ہمارا بلند فرمائے. یہ نہیں کہتے کہ ہم فتو فقیر رہیں. اسی لیے مانگنا چاہیے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنہ ہا کے ساتھ. ہم لوگ دعا بھی کہتے مانگتے ربنا آتنا آتینا واضح پڑھتے آتینا آتینا کا مطلب ہم نے آپ کو دیا. ربنا آتنا یا اللہ آپ مجھے دیجئے, تے ہے یہاں پہ تو آ نہیں ہے. انا آتینا کل کوثر ہم نے آپ کو کوثر دیا. آتینا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا عطا فرمایا. اور آتنا کا مطلب ہے آپ ہمیں دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دنیا نہیں دنیا, یہ قاری صاحب بتا دنیا میں نون غنہ نہیں ہے لیکن ہم آدمی جب اردو میں ہم بولتے ہیں تو دنیا بولنے کے بجائے دنیا بولتے ہیں. اس لیے قاری صاحب بتاتے ہیں نون غنہ ناک میں نہ لے جاؤ آواز. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنہ ہا کے ساتھ, حسنہ نہیں ہنسنے والی حسنہ نہیں ہے حسنہ. وفی الآخرت حسنہ اور یا اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ نیک بیوی الاولاد الابرار بہترین اولاد ہو جو نیک اولاد ہو اور نیک بیوی ہو اور اتنا رزق ہو جو آسانی سے پورا ہو جائے. یہ سب حسنہ کی تعریف میں, یہ سب حسنہ کی تعریف ثناء خلق لوگ اس کے پیچھے اس کی تعریف کریں. صاحب کیا کیا اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ عطا فرمایا. تو یہ سب ربنا آتنا جب مانگیں گے ہم صحیح سے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تقریباً ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا ہمیں عذاب جہنم سے دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے. تو یہ سب مانگنا چاہیے کہ دنیا بھی یا اللہ ہماری بہترین فرما دیجئے. ایک دعا سکھائی کہ اللہم احشرنی ظلم سے اللہم احجینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرت المساکین. ایک تیل کے کاروباری جو بمبئی میں حضرت والا کے ساتھ کے سے مرید تھے تو حضرت والا جب ہندوستان جاتے تھے تو وہ کہنے لگے حضرت یہ دعا میں نہیں پڑھتا, میں مسکین تو نہیں ہونا چاہتا. اللہم احینی مسکینا یا اللہ مجھے مسکین بنا کے. میں کہنے لگے میں مناجات مقبول پڑھتا ہوں لیکن یہ دعا چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تعالی نے مجھے مال دیا ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی مجھے خدمت کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں غریبوں کی اور مدرسوں کی, تو اگر میں مسکین ہو جاؤں گا تو پھر میں کیسے کروں گا؟ حضرت والا نے فرمایا اچھا ہوا کہ آپ نے پوچھ لیا, اس دعا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تشریح میں حضرت ملا علی قاری رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں مسکین المسکین مل المسکنہ ہے, یعنی مسکنت سے مراد شکستگی نفس میں عاجزی انکساری. غربت نہیں مانگی نبی علیہ السلام, غربت مراد نہیں ہے, نفس ایسا ہو. نواب قیصر صاحب کی الحمدللہ میں نے زیارت کی اور بہت سے حلقے نے کی, مفتی تقی صاحب جیسے لوگ ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وہ حکیم الامت کو دیکھے ہوئے بزرگ تھے اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے, میں نے پہلے بھی بتایا, دنیا ہونا کوئی غلط نہیں ہے, کوئی برا نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. تو ان کا گھر, ان کا جو بنگلہ ہے کراچی میں, ایک پنڈی میں الگ ہے اور کراچی میں جو ان کا بنگلہ ہے وہ پیر پگارا کا جو اسٹیڈیم کے ساتھ کوئی ہے مجھے نہیں پتا, ہم ان کے بنگلے میں گئے ہیں. لیکن وہ 1000 گز کا بنگلہ اور گاڑیاں, ڈبل کیبن گاڑیاں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا لیکن اس کے باوجود ان کے مزاج میں اتنی مسکنت اور اتنی زیادہ شکستگی ہم نے دیکھی. اس طرح حضرت والا کے پاس حاضر ہوتے تھے اور حضرت سے دعا کی درخواست کرتے تھے. اور ایک نے بتایا کہ وہ کسی چوکی دار نے, بنگلہ ہے چوکی دار ہوتا ہے گارڈ دروازے پہ, اس نے روک لیا ایک طالب علم کو, اور لوگ جا رہے ہیں طالب علم کو روک لیا, ٹھہر جاؤ ابھی. تو نواب صاحب اور مہمانوں کو دروازے تک پہنچانا یہ بھی ایک سنت ہے, سی آف کرنا جس کو کہتے ہیں, الوداع کرنا. تو آئے تو دیکھا یہ طالب علم کھڑے, تو انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی, تم تو کیوں کھڑے ہو؟ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, یہ آنے نہیں دیتا. تو اس کو خوب ڈانٹ لگائی, کیوں نہیں آنے دیتا؟ طالب علم سمجھ کے, غریب سمجھ کے تم نے اس کو روکا ہے, چلو اس کو آنے دو. اس کی جوتیاں اٹھائیں نواب قیصر صاحب نے اور اپنے ساتھ لے کر آئے کہ نہیں, کوئی ایسا نہیں کہ اس وجہ سے کسی کو روکا جائے. تو یہ ہے المسکین من المسکنہ, کہ اس کے پاس دنیا تو ہو لیکن دنیا کی محبت نہ ہو اور نفس کی شکستگی ہو. تو حضرت والا نے ان سیٹ صاحب کو بتایا کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ، یا اللہ مجھے زندہ رکھیے مسکین بنا کے، یعنی نفس میرا مٹ جائے اور میرے اندر شکستگی طاری ہو جائے. اسی طرح کی دوسری دعا سکھائی، اللہم احینی مسلمہ وامتنی مسلمہ، یا اللہ مجھے زندہ بھی رکھیے مسلم مومن بنا کے اور مجھے میرا انتقال بھی ہو اسلام کی حالت. اللہم احینی مسکینہ وامتنی، اللہم احینی مسلمہ وحمدنی مسلمہ، یا اللہ مجھے زندہ رکھیے مسلم بنا کے اور مجھے ماریے بھی مسلم بنا کے. انہی کے حضرت والا ایک اور قصہ بیان کرتے تھے کہ میں نے کہا کہ تم سب چیزوں کا تیل نکالتے ہو، فلانے کا تیل، فلانے کا تیل، ایک تیل اور نکالو ہمارے کہنے سے، یعنی وہ کیا ہے؟ پر حضرت نے فرمایا نفس کا تیل نکالو، نفس کا تیل، پھر دیکھو کہ تم کتنے اللہ والے بن جاؤ. واقعی وہ اللہ والے آدمی تھے. یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، دنیا مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ اگر اچھی دنیا نہ ہو تو دین پہ چلنے بھی مشقت ہوتی ہے. اچھی دنیا ہے، گاڑی آپ کے پاس ہے، آپ کہیں دو چار آدمی سے چلو بھائی اجتماع ہو رہا ہے، آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، گاڑی ہے تو ہر آدمی تیار ہو جائے گا، اور گاڑی نہیں ہے تو آپ دعوت دیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ تو چل میں آیا، قائد اعظم نے فرمایا تو چل میں آیا، ہاں ہم آئیں گے آپ چلیں، اور گاڑی میں آپ بٹھا کے لے جائیں گے تو سب چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو گاڑی اس لیے مانگے کہ یا اللہ ہم دوسروں کو اس کا، ہم خود بھی، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے اور دوسروں کو بھی ہم دین کی دعوت میں دینے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. تو اگر دنیا آدمی اس لیے مانگے، ہمارے شمیم بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے حضرت والا کے مریدوں میں تھے اس زمانے میں، آج سے 1990 میں، 7-8 لاکھ کی گاڑی سے اس لیے خریدی تھی کہ اچھی گاڑی ہو تو حضرت والا کو بٹھا کے لے جائیں گے، لہٰذا پھر وہ اور اس سے بعد اور بھی اچھی گاڑی لی انہوں نے کہ حضرت والا کو سندھ ولو سوسائٹی وہ بٹھا کے لے جاتے، صبح حضرت ہوا خوری بھی کرتے، وہاں پہ اشراق پڑھتے اور دعا کرتے، پھر واپس آتے، اور یہ خدمت شمیم بھائی نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی. تو اگر اللہ والوں کی خدمت کے لیے کوئی گاڑی بھی لے تو یہ بھی آخرت بن جائے دین کی خدمت کے لیے. اس لیے اللہ سے مانگیں، اسی وجہ سے مانگیں کہ اللہ ہم چاہتے ہیں ہم دین پر آسانی سے عمل کریں، فرصت رہے گی تو ہم قرآن بھی پڑھیں گے، فرصت رہے گی تو ہم ذکر بھی کریں گے اور مجلس میں بھی بیٹھیں گے. ہوتا کیا، صبح جاتے ہیں رات میں آتے ہیں، صبح جاتے ہیں رات میں آتے ہیں، بچوں کو بھی وقت نہیں دے پاتے. دنیا میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ بچوں کو بھی، بیوی اور بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. ہمارے حضرت مولانا مدر صاحب فرماتے ہیں کہ پیسے تجوریوں میں آرام کر رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں اور خود کام کر رہے ہیں، پیسے تجوریوں میں آرام کر رہے ہیں، انسان مشین بن کر اب کام کر رہے ہیں. انسان مشین کی طرح لگا ہوا ہے کام میں اور پیسہ آرام کر رہا ہے، جمع ہو رہا ہے نا، بہت سکون مل رہا ہے، اتنا پیسہ جمع ہو گیا بینک میں یا تجوری میں. یہ کیا ہے؟ خود بھی تو راحت چاہیے، جسم کو بھی راحت چاہیے، بیوی بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے. کتنے لوگ، یہ تو پاکستان میں کتنے پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ رشتہ دار. عید کیسے مناتے ہیں ان سے پوچھیے آپ، اور ان کے بغیر یہاں والے بےچارے کیسے مناتے ہیں. اکثر بڑی فیملیوں کو اس پہ بڑا فخر ہوتا ہے، ہمارا ایک بھائی آسٹریلیا میں ہے، ایک جرمنی میں ہے، ایک فلاں جگہ ہے، اور ہم یہاں اکیلے منہ تک رہے ہیں. یہ بڑی اس کی بات ہے، یہ کون سی فخر کی بات ہے، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. تمہارا فیملی سسٹم تباہ ہے، تمہارا کوئی بچہ تمہارے سامنے نہیں. اکثر بڑوں کے بچے بھی دور جاتے ہیں. ہمارا الحمدللہ ہمارے عزیز ہیں، وہ بیمار ہوئے تو ان کا بیٹا شارجہ میں تھا. یہ جس کو ہوتا ہے درد، جس کو والدین سے محبت ہوتی ہے، اس نے شارجہ کی لاکھوں روپے کی نوکری چھوڑی اور سارا وائنڈ اپ کیا. سامان وامان سب ہوتا ہے، فلیٹ جو کرائے کا لیتے ہیں سب ایسی کسی کو دے دیا، اور کہا میں جا رہا ہوں اور میں والد کی خدمت کروں گا. اگر والد تو دوبارہ نہیں ملیں گے، پیسہ تو دوبارہ بھی مل جائے گا، لیکن یہاں کیا ہے، بس پیسہ کماؤ. لطیفہ مشہور ہے کہ وہ ابا نے پوچھا، ارے فلانا کہاں ہے؟ ابا کی آخری حالت تھی بالکل صاحب فراش، فلانا کہاں ہے؟ ہاں جی ابا فلانا کہاں ہے؟ 6-7 بھائی سب حاضر ہیں. تو ابا پوچھ رہے ہیں دکان کھلی ہے دکان بند ہے؟ دکان میں کوئی نہیں گیا. ابا کو ابھی بھی یہی فکر ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کوئی، سارے بچے یہاں حاضر کیوں ہیں. تو ابا کی جب خود حالت یہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بیٹے تو اسی دنیا میں لگے رہیں گے. تو دنیا یہ نہیں ہے، دنیا تمہیں تو اسی لیے اللہ والے عیش اور راحت بھی یہ جانتے ہیں، کھانے کی لذت بھی یہ جانتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، میرے اللہ، میرا اللہ مجھے کتنی اچھی غذائیں کھلا رہا ہے. اور جو دنیا دار کر کے ڈکار لیتا ہے اور دعا بھی یاد نہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اتنی چھوٹی سی دعا بھی اکثر دنیا دار تو دنیا دار ہیں, نمازی طبقہ بھی پابندی سے نہیں پڑھتا, کبھی یاد آ گیا تو آ گیا. میں نے بتایا تھا جو سنتوں کی کتاب یہاں تقسیم ہو چکی ہے اس کو اچھا سا آج کل بہت آسان ہے کسی سے کمپوز کرا لیں, کھانے جہاں کھاتے ہیں وہاں دسترخوان جہاں لگتا ہے وہاں پہ لگا دیں, پانی جہاں پیتے ہیں وہاں پانی کی سنتیں لگا دیں, تاکہ ہمارے گھروں میں سنتوں کا پرچار ہو. اس سے برکتیں نازل ہوں گی. نبی علیہ السلام کے طریقے سے برکت نازل ہوتی ہے اور غیروں کے طریقے سے نحوست برستی ہے. دعا نہیں پڑی اور کھانا کھانے شیطان بھی ساتھ کھاتا رہتا ہے. گھر میں داخل ہے نہ بسم اللہ پڑھا نہ سلام کیا, دھڑام سے جانور کی طرح داخل ہو گئے, شیطان بھی داخل ہو گیا. جب آدمی سلام کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے شیطان باہر رہ جاتا ہے, آدمی اندر جاتا ہے. السلام علیکم کہنا گھر میں داخل ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی نہ صرف سنت ہے بلکہ آپ نے حکم فرمایا اذا دخلت بیتک فسلم, جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. ہم لوگ کرتے ہیں اس سنت کا اہتمام, جو کرتے ہیں الحمدللہ, نہیں کرتے ہیں تو شروع کر دیں. اور اس ایک بات اور لکھی اسی ذیل میں, مدر صاحب نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحم اللہ تعالی سورہ اخلاص کی تفسیر میں اس روایت کو لائے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے صحابی نے غربت کی شکایت کی. عام طور پہ غربت تھی, جب بھی تھی اور اب بھی ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے دوسرے باہر ممالک میں بھی ہے. کینیڈا کے دوست نے بتایا کہ 1600 روپے کا پاکستانی اگر لگائیں تو 1600 روپے کی 1 کلو لوکی لے کے آیا ہوں میں. تو آپ کہتے ہیں وہیں غربت ہے, صرف یہی غربت نہیں وہاں اس سے زیادہ غربت ہے, لوگ پریشان ہیں, لیکن سفید پوچھی چھپانے کے لیے پاکستان کیا منہ لے کے جائیں گے, اور یہاں جو ڈالروں میں کھیل رہے ہیں وہاں جائیں گے تو پھر غریب ہو جائیں گے, اس لیے نہیں آتے, پریشان وہاں بھی ہیں. تو غربت تو ہر زمانے میں رہی ہے اور اب تو سود کی لانت کی وجہ سے اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو بہرحال صحابی نے جب شکایت کی آپ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کرو, بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گھر میں سلام کرو, پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد نہیں اردو میں نہیں چلے گا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, جب ایک دفعہ پڑھے. صحابی کہتے ہیں کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے حالات درست فرما دیے, تورنگری عطا فرما دی. تو نبی علیہ السلام نے تو سب چیزوں کا علاج بتا دیا ہے, کوئی کرنے والا چاہیے نا. ہم چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے جئیں اور ہمارے سارے کام بس ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. صرف نماز تو فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, اس کے ساتھ ساتھ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. نماز کا مقصد کیا؟ اللہ کا مقرب بننا. یہ اگر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, حضرت شیخ فضائل نماز میں اس حدیث اس روایت کو اس آیت کو لا کر اور اس کے ذیل میں رکھ رہے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کی نماز اس کو فحاشی اور یعنی سے نہیں روک رہی ہے, موبائل پہ تصویریں, غیر محرموں سے گپ شپ, تو اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے, اور بجائے مقرب بنانے کے اور دور کر سکتی ہے. اب اس کا علاج کیا ہوا کہ نماز چھوڑ دیں؟ نہیں, اس کا علاج یہ گناہ چھوڑنے کی فکر کریں کہ ہم نماز کے ساتھ ہم اپنے اخلاق بھی درست کریں اور ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں, اور فحاشی اور یعنی سے پرہیز کرنے لگیں. اگر موبائل سے بچنا مشکل ہے تو چھوٹا موبائل لے لیں, ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہے بڑا موبائل, صرف شوق ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک اس دن نوجوان ملا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, بے روزگار ہے. میں نے کہا بھائی آنا, ہمارے کوئی دوست ہوں گے تو ہم بتا دیں گے. پھر وہ نمبر دینے لگا, اتنا بڑا موبائل کے مشکل سے جیب سے بھی نکلنا مشکل ہو رہا ہے, موبائل اتنا بڑا ہے, بے روزگار, 25,000 تنخواہ ہے, 50,000 کا موبائل ہے. اسی لائف اسٹائل نے ہمیں تباہ کیا ہے, اسی لائف اسٹائل نے ہمیں تباہ کی. معیار زندگی کے بلند کرنا, اس سے ہماری پہچان ہے, اس سے پہچان ہونی چاہیے کہ نظر کیسا آتا ہے. اگر اس کا چہرہ گواہی دے رہا ہے کہ سنتوں کا پابند ہے, یہ ہے اصل معیار بندگی. اللہ تعالی ہمیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب